منگل 22 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر بم حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک. بیلجیم میں شدت پسندوں کا زور کتنا ہے؟ تجزیہ کار بولا
بیلجیم زیادہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہاں سے کئی سو افراد گئے داعش کے پاس سوریہ میں اور عراق میں, تو خطرہ تو تھا ہمیشہ.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج لگاتار 3 بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم سے کم 31 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. ان دھماکوں میں ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے. کم سے کم ایک دھماکے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خودکش حملہ تھا. بیلجیم کے وزیر اعظم نے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے. ایئرپورٹ پر موجود جرمنی سے آنے والے ایک مسافر ہانس کلوس نے آنکھوں دیکھا احوالیوں بتایا. کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی گندگی میں سے گزر کے آیا, سامان اور شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے, چھت سے پانی ٹپک رہا تھا, ہمیں پانی کے جوہڑوں میں سے گزرنا پڑا, اس کے بعد ہمیں وہاں سے باہر نکالا گیا. میں اپنے سوٹ کیس کا انتظار کر رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ سب لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں. دھماکوں کے بعد برسلز میں ٹرینیں بھی روک دی گئی ہیں. برسلز میں بین الاقوامی اداروں کے صدر دفاتر واقع ہیں. ان حملوں کے بعد پورے ملک میں خطرے کا درجہ انتہائی حد تک بڑھا دیا گیا ہے. برسلز میں فوج تعینات کر دی گئی ہے. یہ دھماکے پیرس میں پچھلے سال نومبر میں ہونے والے حملوں کے ایک اہم ملزم صالح عبدالسلام کی برسلز سے ہی گرفتاری کے 4 دن بعد ہوئے ہیں. ان کی گرفتاری کے بعد بیلجیم کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ عبدالسلام کے ساتھ ہی مزید حملے کر سکتے ہیں. ان حملوں پر یورپی یونین اور نیٹو سمیت دنیا بھر سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. سویڈن کے وزیر اعظم نے ان دھماکوں کو یورپی جمہوریت پر حملہ کہا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ مدد کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا کرے گا. روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اسے بربریت قرار دیا ہے اور قاہرہ کی جامعہ الازہر نے اسے اسلامی تعلیمات کے منافی کہا ہے. ادھر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نگراں فیڈریکا موگیرینی نے کہا ہے کہ یورپ کے لیے آج انتہائی دکھ کا دن ہے. اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک اخباری کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آج یورپ کو بھی مشرق وسطی جیسے تشدد کا سامنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یورپ کے لیے بہت افسوسناک دن ہے کیونکہ یورپ اور اس کے دارالحکومتوں میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہر روز عرب ملک شام یا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہو رہا ہوتا ہے. ہم اب بھی برسلز میں ہونے والے حملوں کی تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن یہ واضح ہے کہ ہم اپنے خطے میں جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ بڑی حد تک ویسا ہی ہے. بیلجیم میں پاکستانی سفیر نغمانہ اے ہاشمی نے کہا ہے کہ اب تک کسی پاکستانی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے. بیلجیم میں 12,000 سے 15,000 پاکستانی ان کے بقول رہائش پذیر ہیں. پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا,
بیلجیم اتھارٹیز کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں اور اپنے کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں اور جو یہاں میڈیا کے کافی زیادہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستانی میڈیا کے, ان کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں ہیں تاکہ جی. اگر کہیں سے کوئی ناخوشگوار اطلاع ہو تو اس کا ہمیں علم ہو جائے, لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کوئی پاکستانی زخمی یا ہلاک نہیں ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں پولیس کہتی ہے کہ زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں کم سے کم 2 درجن لوگ مارے گئے ہیں. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
ضلع ٹنڈو محمد خان کے ایک گاؤں میں گزشتہ رات کچی شراب پینے کی وجہ سے پہلے مرحلے پر 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. مختلف اسپتالوں میں 100 سے زائد افراد کو داخل کیا گیا تھا اور آج دوپہر تک پولیس اور علاقے کے لوگوں نے مرنے والوں کی تعداد 25 کے قریب بتائی ہے. پولیس حکام نے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بھی معطل کر دیا ہے.
آسٹریلیا میں پولیس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مالی مدد کے شبہ میں ایک 16 سالہ لڑکی اور 20 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے. آسٹریلوی پولیس کہتی ہے کہ وہ گرفتار ہونے والے شخص کی کافی عرصے سے نگرانی کر رہی تھی. روس کی ایک عدالت نے یوکرینی فوج کی ایک پائلٹ نادیا سافچینکو کو مشرقی یوکرین میں 2 روسی صحافیوں کی موت میں ملوث ہونے کے الزام میں مجرم قرار دے دیا ہے. دونوں صحافی گولہ باری کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے. نادیا پر الزام ہے کہ اس گولہ باری کا حکم انہوں نے دیا تھا, لیکن وہ اس الزام کی تردید کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دونوں صحافیوں کی موت سے پہلے ہی روسی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. اور برما میں کئی دہائیوں تک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی رہنما آج ملکی منتخب حکومت کی کابینہ میں شامل ہوئی ہیں. امن کا نوبل انعام پانے والی سوچی کو چار وزارتیں سونپی گئی ہیں جن میں خارجہ، تعلیم، توانائی اور بجلی کی وزارتیں شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. موہالی میں T20 کا پاکستان اپنا کانٹے کا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی ہے اور اب تک اس کا اسکور 3 وکٹ کے نقصان پر 127 ہے. سمی بالنگ کر رہے ہیں. 14 اوور اور 4 گیندیں بیت چکی ہیں. لیکن آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالیں. بیلجیم کے دارالحکومت بریسلز میں ہوائی اڈے اور میٹرو سسٹم میں ہونے والے 3 بم دھماکوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. ایک دھماکے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خودکش حملہ تھا جبکہ باقی 2 کی نوعیت ابھی تک معلوم نہیں. عالمی برادری نے ان دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی شروعات ایک سوتی جھلک سے ہوتی ہے.
برسلز میں ہونے والے دھماکوں کے بعد نیوز کانفرنس کے دوران بیلجیم کے وزیر اعظم شارل میشل نے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے.
میں آپ سے اس المناک لمحے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں ایک سیاہ دن ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سکون اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں. ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ان مشکل حالات کا مقابلہ متحد ہو کر کرنا ہوگا.
دھماکے کے عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا.
میں بڑی گندگی میں سے گزر کے آیا. سامان اور شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جبکہ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا. ہمیں پانی کے جھوڑوں میں سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے باہر نکالا گیا. میں اپنے سوٹ کیس کا انتظار کر رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ سب لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں.
برسلز میں بین الاقوامی اداروں کے صدر دفاتر واقع ہیں. وہاں ہونے والے ان حملوں پر یورپی یونین اور نیٹو سمیت دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. حملوں کے بعد پورے یورپ میں ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. سویڈن کے وزیر اعظم نے ان دھماکوں کو یورپی جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے برسلز کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ حملے برسلز میں ہوئے ہیں تاہم اس کا نشانہ پورا یورپ ہے اور پوری دنیا کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے. یورپی یونین نے برسلز پر اپنے عملے سے کہا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور گھروں میں رہیں. ادھر اردن کے دارالحکومت امان میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نگران فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ آج یورپ کو بھی مشرق وسطی جیسی کشیدگی کا سامنا ہے. یہ یورپ کے لیے بہت افسوسناک دن ہے کیونکہ یورپ اور اس کے دارالحکومتوں میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہر روز شام یا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہو رہا ہوتا ہے. ہم اب بھی برسلز میں ہونے والے حملوں کی تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ واضح ہے کہ ہم اپنے خطے میں جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ بڑی حد تک ویسا ہی ہے. بیلجیم میں پاکستانی سفیر نغمانہ اے ہاشمی نے کہا ہے کہ اب تک کسی پاکستانی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ہے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یہ دھماکے صالح عبدالسلام کی گرفتاری کے 4 دن بعد ہوئے ہیں. ان کی گرفتاری کے بعد بیلجیم کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ ہتھیاروں کی ایک کھیپ کی برآمدگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالسلام کے ساتھی مزید حملے کر سکتے ہیں.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. لیکن آئیے اب سیدھے برسلز چلتے ہیں، وہاں مقامی صحافی خالد حمید فاروقی سے بات کرتے ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب، اطلاع یہ کہ جس وقت دھماکہ ہوا آپ خود ایئرپورٹ پر تھے، آپ کو دیکھا، احوال بتائیے گا.
جی، میں ایئرپورٹ سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر تھا تو یہ دھماکہ ہوا وہاں، اور یہ 8:07 کا ٹائم ہوگا. اور اس وقت جو دھماکے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پولیس پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے، خاصا پولیس کا ایک وہاں پر برانچ ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی سائرن بجنے شروع ہو گئے اور روڈ کارڈن آف ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو انریول ہوا ہے تو پتہ یہ لگا کہ دو دھماکے ہوئے، اور جس میں ایک سوسائڈ بمبنگ کا بعد میں پتہ لگا کہ دھماکہ تھا، جس کے نتیجے میں 14 افراد کی ہلاکت ہوئی اور 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. لیکن اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی بھگدڑ جس طرح مچی ہے، تو لوگ پیدل جو ہے وہ ایئرپورٹ سے نیچے کی طرف اپنے لگیج، کیونکہ یہاں پہیے کے لجے کے لگیج استعمال کرتے، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. لیکن بہت ہی جلدی جو ہے وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ ہو گئی پولیس کی اور اسپیشل فورسز کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ٹریفک کو ریگولیٹ کیا سب سے پہلے. اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ ایئرپورٹ کی جو 1 سے 1.5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، وہاں پر نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو نیٹو کے ہیڈ کوارٹر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سیکیور زون خیال کیا جاتا ہے. یہاں سیکیورٹی آلریڈی الرٹ رہتی ہے. پھر بیلجیم میں گزشتہ 4 مہینے سے جو صورتحال ہے، وہ سیکیورٹی کا 3rd level یہاں رہا ہے، لیکن اصل میں وہ 4th level تھا. تو ہر جگہ جو ہے فوج پہلے سے موجود تھی، فوج ہر بلڈنگ کو سیکیور کر رہی تھی، اور صالح عبد السلام کے گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ اور بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا تھا.
تو خالد حمید فاروقی، اس وقت اس صورتحال میں جو منظر آپ نے بتایا ہے، پاکستانی کمیونٹی کی کیا پوزیشن ہے؟
پاکستانی کمیونٹی کی، میری اتفاق کی بات ہے کہ جب لوگ وہاں سے واپس پیدل پچھلے راستے سے ایئرپورٹ کی ورک شاپس اور ڈی ایچ ایل کا جو آفس ہے اور جو دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے آ رہے تھے، تو خاصے پاکستانی مسافروں سے بھی میری بات ہوئی اور کچھ میں نے ریکارڈ بھی کیا انٹرویو، تو ان کا کہنا تھا کہ جی ایک دم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے بھاگ لیے، تو مسافروں کی صورتحال ہے. لیکن یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ 15,000 سے 20,000 کی تعداد میں پورے بیلجیم میں رہتے ہیں، لیکن 5,000 سے 6,000 کی تعداد میں یہاں برسلز میں ہیں، اور وہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں جو گڑھ ہے اس تمام صورتحال کا. یہاں سے 4 جو ہے وہ دہشت گرد جو کہ پیرس کے پرائم سسپیکٹ تھے، اس میں مارے گئے، جس میں ابراہیم عبدالسلام، صالح عبدالسلام کا بڑا بھائی، اور اس کے علاوہ جو ہے عبدالحمید اباؤد اور حسنا چائے ابو چالی جو ہے، وہ چاروں لوگوں کا تعلق اس جگہ سے تھا. وہ کہ اس میں سے 2 فرینچ نیشنل تھے لیکن کہ والدین یہاں رہتے ہیں. اسی علاقے میں تقریباً 70% پاکستانی اسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
تو خالد فاروقی، یہ بتائیے کہ پولیس یا انتظامیہ کی طرف سے کون سے اقدامات ابھی تک کیے گئے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر مزید کیا ہو سکتے ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ ساری ٹرانسپورٹ کو انہوں نے فوری طور پر بند کر دیا ہے، جس میں میٹرو، بس، ٹرین شامل ہے. خاصے جو ہے وہ سڑکیں، شاہراہیں جو ہیں وہ کارڈن آف کر دیے ہیں. ایئرپورٹ کو جانے والے تمام ہی راستے تقریباً نیٹو کے آفس کے، نیٹو ہیڈ کوارٹر سے جو پہرے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں. اسکولوں سے ایس ایم ایس آ گئے ہیں ماں باپ کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو 3:30 کے بعد جو ہے وہ گھروں کو لے جائیں اور ان بچوں کے ساتھ رہیں. لوگوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. اسی کے ساتھ یورپی یونین کے تمام اہلکاروں کو اندر رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. اور جو دوسرا دھماکہ ہوا ہے وہ 50 سے 100 میٹر کا فاصلہ ہے یورپین پارلیمنٹ کا. یہ تینوں کے جو آفیسز ہیں اور جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس سے، یہ پارلیمنٹ بلڈنگ کا ایک طرح کا دوسرا بڑا اسٹیشن ہے جسے پارلیمنٹ کے جو اہلکار ہیں اور وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس اسٹیشن کو. اور یہ میٹرو کے کیونکہ اندر ہوا ہے تو اس میں کیجولٹی ایئرپورٹ سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، یعنی 15 لوگ جاں باق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے. تو وہ سینٹر کو جانے والی مین شاہراہ جو کہ شاہراہ دستور کہلاتی ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے.
برسلز سے خالد حمید فاروقی، بہت بہت شکریہ. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج کا یہ حملہ کیا آئندہ دے رہا ہے؟ مغرب بالخصوص یورپ میں اس کے ممکنہ اثرات اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس زمن میں میں نے برطانیہ میں شدت پسندی کے خلاف سرگرم نجی تحقیقاتی ادارے کولیم فاؤنڈیشن سے وابستہ اسامہ حسن سے بات کی، اور سب سے پہلے جاننا چاہا کہ بیلجیم کے آج کے حملے کس قسم کے یا کون سے شدت پسند گروہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ملوث کون تھا؟
بیلجیم میں یہ القاعدہ کے اور داعش کے کئی لوگ ہیں،
بیلجیم میں زیادہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہاں سے کئی سو افراد گئے داعش کے پاس سوریا میں اور عراق میں, تو اس لیے یہ خطرہ تو تھا ہمیشہ کہ بعض جو ہے وہ واپس آ جائیں گے بیلجیم, ان کے پاس بیلجیم کے پاسپورٹ ہے, فرینچ بولتے ہیں, عربی بولتے ہیں, اور انہوں نے پہلے حملے کیے ہیں بیلجیم میں, دو سال پہلے جیوش میوزیم برسلز میں حملہ ہوا تھا, ایک آدمی جو سوریا میں جنگ میں حصہ لیا تھا اس نے وہاں سے ٹریننگ لی تھی, اس نے آ کے وہاں لوگ مارا تھا, اور پھر جو پیرس میں جو دو دو بڑے بڑے حملے ہوئے پچھلے سال, ان دونوں میں بعض جو تھے یہ شدت پسند یہ بیلجیم سے آئے تھے, اور پچھلے ہفتے اس کو ان کا جو ایک لیڈر تھا صلاح عبد السلام وہ گرفتار ہوا تھا بیلجیم میں. وہاں مسئلہ یہ کہ وہاں غربت کافی ہے مسلمان کمیونٹی میں, ادھر وہاں وہ اچھی طرح انٹیگریٹڈ نہیں ہے, وہ شکایت کرتے تھے کہ بیلجیم جو معاشرہ ہے اور فرانس میں بھی یہی مسئلہ ہے, فرینچ معاشرہ وہ ان کو صحیح طرح سے حقوق نہیں دیتے, اس میں عنصریت ہے کے خلاف, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اب ہمارے اوروبا میں.
تو اسامہ حسن صاحب, بیلجیم میں اسلامی شدت پسند نسلی لحاظ سے مسلمانوں کے کن علاقوں سے آئے ہوئے ہیں؟
بیلجیم میں جو ہے اس طرح کے انتہا پسند وہ زیادہ تر عرب ممالک سے, نارتھ افریقہ سے, جو اصل موراکو یا الجزائر, تورس, لیبیا, ان ممالک, اور کیونکہ الجزائر میں پہلے بہت سخت جنگ رہی تھی اور آج کل لیبیا میں سخت جنگ چل رہی ہے, سول وار چل رہی ہے, تو وہاں سے بھی لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں, تو یہ اچھا سچویشن نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز ہے اور یورپ میں بھی یہ ہونی چاہیے.
تو فرانس اور بیلجیم جیسے ممالک کی برطانیہ میں موجود شدت پسندی سے کیا تعلق ہے یا کوئی ان میں فرق ہے؟
اس میں یہ فرق ہے کہ برطانیہ میں زیادہ آزادی ہے مسلمانوں کے لیے ملٹی کلچرلزم کی وجہ سے, برطانیہ میں یہ اجازت ہے لوگوں کو کہ وہ مختلف اپنا لباس, اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ قائم رکھے. فرانس میں جس طرح کے سیکولرزم ہے وہاں وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایک طرح کا فرینچ سٹیزن ہو جائے, تو اس میں یہ فرق ہے, تو ان کی سیاست میں اس طرح کی جو فرق ہے. برطانیہ میں زیادہ کھلا معاشرہ ہے, تو مسلمان جو ہے بیلجیم اور فرانس میں, جرمنی, ہالینڈ, ڈنمارک وغیرہ میں بھی وہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ان کو صحیح طرح سے انٹیگریٹ نہیں کیا گیا, اور عنصریت بہت ہے, ریسزم بہت ہے, لیکن یہ انتہا پسند ہے, یہ سفر تو کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لندن میں جو یا برطانیہ میں جو انتہا پسند تھے ان کے پہلے بعض مراکز تھے, مساجد تھے, اور ان کے درمیان اور فرانس, بیلجیم وغیرہ یہ ان کے لوگ کافی سفر کرتے تھے, ایک دوسروں سے ان کے تعلقات تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے, تو ان کے نیٹورکس ہیں اس طرح کے انڈر کور نیٹورکس جو وہ اب استعمال کرتے لوگوں کو سوریہ بھیجنے کے لیے اور بعض دفعہ واپس آ کے اس طرح کے حملے کرنے کے لیے.
تو کیا کہیں گے آپ, کیا یورپ میں آباد مسلمانوں میں شدت پسندی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اسے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جانا چاہیے, یا ایک عمومی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائے گا؟
یہ بہت خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ انتہا پسند جو ہے وہ بہت کم ہے, یعنی ایک فیصد سے کم, لیکن ان کے سمپتھائزرز بہت زیادہ ہیں, جو لوگ غرب کے خلاف, امریکہ کے خلاف, برطانیہ وغیرہ کے خلاف بہت ہی ذرا انتہا پسند آرائے رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے, اس طرح کے حملے کی وجہ سے, ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے یورپ میں عنصریت بڑھتی جا رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بہت بڑھتی جا رہی ہے, عام جو گورے جو یورپین ہوتے ہیں ان میں, تو اس کی وجہ سے اب یہ کافی خطرہ ہے کہ اس طرح زیادہ قتل و قتال ہو گیا, جو پہلے سے شروع ہوا ہے, جیسا آپ دیکھیں برطانیہ میں, فرانس میں کئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے, مساجد پر حملہ ہوا ہے, مسجدوں میں آگ لگائی گئی ہے, تو اور اس طرح کے جو اٹیکس آج برسلز میں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس طرح کے حملے زیادہ بڑھتے جائیں گے. ناروے میں اور انڈس بریوک نے 80 آدمی کو مارا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو آنے دے رہے ہیں ہمارے ملک میں, یورپ میں, تو انتہا پسند جو ہے, جیسے پاکستان میں بہت ان کی اکثریت, ان کی اکثریت نہیں ہے, ان کے تعداد جو ہے بہت بہت کم ہے, لیکن وہ ان کا تاثر اتنا زیادہ ہے اس طرح کے حملے سے جو پورے معاشرے کو خوفناک کر دیتے ہیں, ان کو ڈرا دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو سلمی معاشرہ ہے, جو لوگ آرام سے آپس میں رہتے ہیں, وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بالکل برباد کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے یورپ کے لیے.
برطانیہ میں شدت پسندی کے خلاف سرگرم نجی تحقیقاتی ادارے کلیم فاؤنڈیشن کے, یہ تھے اسامہ حسن. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج کے حملے کے اثرات و نتائج کے بارے میں میں نے باس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے بھی بات کی اور صورتحال کو سمجھنا چاہا.
مجھے تو یہ لگ رہا ہے جی کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے, اور یہ نوجوان ایلیمنٹس خواہ وہ مسلم ورلڈ میں ہیں خواہ وہ یورپ میں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کر کے ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مغرب کی سوسائٹیوں کو اور مسلمانوں کی جو سٹیٹ سسٹم ہے, گورنمنٹس ہیں, ان کو وہ ایک قسم سے اپاہج کر رہے ہیں, فریز کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پہ ان کو کافی پبلسٹی مل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں خوف جو ہے پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن اس کا جو نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے یا عام آدمیوں کو ہو رہا ہے, میرے خیال میں اس طرف ان کی کوئی نظر نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو جس طرح برطانیہ میں دہشت گردی کی کوششیں ہوئی ہیں, پیرس میں حملہ ہوا ہے, اور بھی کئی مقامات پر حملوں کا خطرہ ڈاکٹر صاحب بڑھ رہا ہے, آج برسلز کے حملے وغیرہ, ان کے نتیجے میں یہاں کے مسلمانوں کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جو رشتے ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟
خیر میں یورپ کا مسلمان دن بہ دن زیادہ مارجنلائز ہوتا جا رہا ہے. اس میں ٹھیک ہے یہاں ریسسٹ گروپس بھی ہیں, گورنمنٹ کی ایکسکلوسیو پالیسیز بھی اس میں ہیلپ فل نہیں ہو رہی, جیسے برٹن میں پریونٹ ہے, اسی طریقے سے باقی ملکوں میں مسلمانوں سے متعلق مخصوص قسم کی پالیسیز ہیں, اور اوپر سے جب اس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے جو مسلمان مرد اور خواتین ہیں, خواہ وہ دوسری جنریشن کے ہیں, تیسری کے ہیں, خواہ وہ پروفیشنل ہیں, خواہ وہ بزرگ ہیں, تو میرے خیال میں ان کی زندگی کافی تنگ ہو رہی ہے اور وہ کافی خوف و ہراس میں رہ رہے ہیں. ایک طرف انہیں بحثیت مسلمان یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا ویلیو سسٹم نہیں ہے, اور دوسری طرف گورنمنٹ کو یا جو باقی مختلف سوسائٹل گروپس ہیں, فیتھ گروپس ہیں, یا ایون ریسسٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کو بتانا, ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ باقی مسلمان جو ہیں اکثریت میں وہ اس قسم کے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو اسلامک اسٹیٹ اور اس قسم کے ایلیمنٹس جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ یورپ کا جو مسلمان ہے وہ مارجنلائز ہو, وہ اپنے آپ کو پرسیکیوٹڈ فیل کرے, اور اس طریقے سے ان میں سے کئی اور نوجوان جو ہیں ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں.
ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں ڈاکٹر افتخار ملک, خود یورپی ممالک کے مقامی باشندوں میں بھی ان حملوں کی وجہ سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے, اس کا یہاں کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا یا پڑ رہا ہے؟
ایک طرف سے تو پچھلے 5-6 سالوں سے لگ رہا ہے کہ یہاں نیشنلزم یعنی جو قومیت کے احساسات ہیں وہ بڑے تبدیلی ان میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ان میں الٹرا رائٹ فورسز اسٹرانگ ہو رہی ہیں, اور وہ کافی میجوریٹیرین قسم کے ان کے جو نیشنلزم ہیں, اکثریت ہی نیشنلزم, اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس قسم کی جو فورسز ہیں وہ آلموسٹ ہر یورپین یونین کے ملک میں وہ ان کو تقویت ملی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو انٹرفیتھ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے درمیان بریجز بنائے جائیں, انڈرسٹینڈنگ کی جائے, ان کو بھی کافی حد تک دھچکا لگا ہے. اور تیسری طرف میرے خیال میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس الٹرا رائٹ سینٹیمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتی, بلکہ بعض اوقات ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں.
تو جو پورا کا پورا منظر آپ نے کھینچا ہے اس میں شدت پسندانہ نظریات کو, خواہ وہ کسی بھی طرف کے ہوں, ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
سیمینارز تو بہت ہو رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, مسلمان خواتین کافی ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ, اور مسلم ورلڈ میں ہیں. اب موراکو میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے کہ جو نان مسلم مائنارٹیز ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. ابھی میں ایجپٹ سے کانفرنس سے آیا ہوں, اس سے پہلے میں فن لینڈ میں تھا, تو کانفرنسز ہو رہی ہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ کانفرنسز کی جو سوچ ہے, جو آلٹرنیٹیو نیریٹو جسے آپ کہتے ہیں, وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, اور اگر وہ پہنچ بھی رہا ہے تو اس کی شنوائی نہیں ہو رہی.
یہ تھے بات یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک. پاکستان موہالی میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا کانٹے کا میچ کھیل رہا ہے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی ہے. اس وقت 164 کے سکور پر اس کی 4 وکٹیں گری ہیں, 18 اوور 5 گیندیں ہو چکی ہیں. محمد سبھی اس وقت بالنگ اٹیک پر ہیں. کھیل کا آنکھوں دیکھا ایوارڈ ذرا دیر بعد آنے کو ہے, اور یہ بتاتا چلو کہ ٹیلر اس وقت 21 پر ہے جبکہ رونچی کے 11 رن بنے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5626-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی.
ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے سپر 10 مرحلے میں آج مردوں کے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ موہالی کے آئی ایس بندرا اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. سپر 10 مرحلے میں آسٹریلیا اور انڈیا کو شکست دے کر مسلسل 2 کامیابیوں کے بعد نیوزی لینڈ اپنے گروپ میں پہلے نمبر پر ہے. نامہ نگار عبدالرشید شکور پاکستانی ٹیم کے ساتھ موہالی میں ہی موجود ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ وہ ٹیم کی تیاریوں کو کیسا دیکھتے ہیں.
پاکستان کے نقطۂ نظر سے عبداللہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل میچ ہے. اگر پاکستان کی ٹیم اس میچ ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں یا سیمی فائنل تک پہنچنے کی جو کوشش ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا.
ادھر خواتین کے میچوں میں آج انگلینڈ نے انڈیا کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا, اور انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 90 رنز بنائے تھے.
And thank God that the Roger Federer and the Rafa Nadal were born, because they've carried the sport.
یہ وہ متنازع بیان ہیں جس کے بعد انڈین ویلز ٹورنامنٹ کے سربراہ ریمنڈ مور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. 69 سالہ ریمنڈ مور نے خواتین کے ٹینس کے بارے میں محاورہ استعمال کیا تھا کہ محنت کرے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں, یعنی مردوں کی ٹینس بہت مقبول ہے اور عورتیں صرف اس کی مقبولیت کا پھل کھا رہی ہیں. اس بیان کو امریکہ کی ٹینس ایسوسی ایشن نے سیکسسٹ قرار دیا تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ برسلز میں آج ہونے والے حملوں کا اثر گرمیوں میں ہونے والے یورو 2016 کے ٹورنامنٹس پر پڑے گا. کیا شائقین اپنے ٹرپس منسوخ کر دیں گے یا پھر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات میں یہ ٹورنامنٹس کرائے جائیں گے؟ ان باتوں پر غور کیا جا رہا ہے. بیلجیم نے آج اپنا ٹریننگ سیشن منسوخ کر دیا ہے جو پرتگال کے خلاف گیم اے ویک سے قبل ہونا تھا.
کھیلوں کا احوال اب محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی. میں آپ کو کرکٹ کا لائیو اسکور بتا رہا تھا, جو یہ میں نے بات ختم کی ایک اور وکٹ گر چکی تھی. اب نیوزی لینڈ کا اسکور ہے 171, 5 وکٹیں اس کی گر گئی ہیں. بہت اچھا کیچ پکڑا ہے شعیب ملک نے باؤنڈری کے قریب. 19 اوور 2 گیندیں بیت چکی ہیں. خیر دیکھیں سربین کے نصف پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آ رہا ہے, اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج لگاتار ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے 3 بم دھماکوں میں کم سے کم 31 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. حملوں کے بعد پورے یورپ میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے, جبکہ برسلز میں فوج تعینات کر دی گئی ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نگراں فیڈریکا موگیرینی نے کہا ہے کہ یورپ کو بھی مشرق وسطی جیسے تشدد کا سامنا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیس کہتی ہے کہ زہریلی شراب پینے کے نتیجے میں کم سے کم 2 درجن لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. روس کی ایک عدالت نے یوکرینی فوج کی ایک پائلٹ نادیا ساوچینکو کو مشرقی یوکرین میں 2 روسی صحافیوں کی موت میں ملوث ہونے کے الزام میں مجرم قرار دیا ہے. اور برما میں کئی دہائیوں تک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی رہنما آنگ سان سوچی آج ملک کی منتخب کابینہ میں شامل ہوئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا، اور صاحبین آپ بی بی سی اردو سروس سے سنا، بڑا کانٹے کا وقت ہے۔ عبدالرشید شکور کو میں موہالی سے ڈائریکٹ سربین میں زحمت دے رہا ہوں۔ عبدالرشید شکور 178 کا اسکور، 5 وکٹیں گر چکی ہیں، 19 اوور 5 گیندیں ہو گئی ہیں، ایک گیند باقی ہے۔ سمیع محمد عامر رفت پھر بالنگ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے تازہ صورتحال کے اوپر، کیسا ہے یہ میچ؟
بہت ہی زبردست بیٹنگ کی ہے آج نیوزی لینڈ نے، اور پاکستان کے جو بالرز ہیں ان پر وہ حاوی رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے چونکہ یہ میچ بڑی اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کی ٹیم کے پاس اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جس طرح آج نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کی ہے، ایک مرتبہ پھر پریشر جو ہے وہ پاکستان کے بیٹسمینوں پر ہے کہ وہ کس طرح نیوزی لینڈ کے جو اسکور ہے اس کا جواب وہ دیتے ہیں۔ بہت ہی زبردست بیٹنگ کی مارٹن گپٹل نے، 80 رنز اسکور کیے اور دو اچھی شراکتیں انہوں نے قائم کی، جس سے نیوزی لینڈ کا اسکور 180 تک پہنچ گیا ہے۔ 20 اوور مکمل ہوئے ہیں، 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں، تو اب ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری جسے کہتے ہیں پاکستانی بیٹسمینوں پر عائد ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ تین مورچوں پہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ استاد آپ بھی میچ کا پورا اسکور دیکھ رہے تھے، میں نے کہا تھا ورنہ میں یہ سہارا آپ کو فراہم کروں گا، لیکن بہت خوب، نیوزی لینڈ نے 180 کا اسکور کیا ہے، 5 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہوئے، 20 اوور پون کے پورے ہو گئے، اب پاکستان کو جیت کے لیے 181 کا ہدف ملا ہے، لیکن پاکستان کے لیے آپ نے ہلکا سا اشارہ تو کیا، کتنا اہم ہے یہ میچ، اس میں آؤٹ تو کہانی ختم، اس میں باقی بچے تو کون کون سے مراحل؟
ٹیکنیکلی تو پاکستان ٹیم آؤٹ نہیں ہوگی ٹورنامنٹ سے، اس لیے کہ پھر اس کا میچ آسٹریلیا سے ہے، باقی ٹیمیں بھی اپنے میچز کھیل رہی ہیں، لیکن پھر وہ اگر مگر والی بات آ جائے گی، رن ریٹ کا معاملہ آ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو بہتر تو یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس میچ کو جیتے، فیٹ جیتے، سادہ انداز میں اس کو جیتے، اور پھر اگلے میچ پر نظر رکھے، اور اس پوزیشن میں نہ آئے کہ پھر دوسری ٹیمیں کیا کر رہی ہیں، اور مطلب اللہ کرے اگر وہ ٹیم ہار جائے تو ہم آگے بڑھ جائیں، یہ نہ ہو،
مطلب اگر مگر چونکہ چنانچہ، اور اللہ کرے یہ ہو جائے، وہ بیمار پڑ جائے، آندھی آئے، بارش جائے، پچ کھود کے کوئی چلا جائے، ان سب کے اوپر نہ جائیں۔ لیکن عبدالرشید شکور، موہالی کی وکٹ زیادہ اسکور نہیں کرنے دیتی، 140-145 سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے یہاں پر ایسے میچ میں، تو یہاں کتنا اسکور بھاری پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ 180
یہاں پہ دوسرا ہی T20 میچ ہے، یہاں پہ اس سے پہلے ون ڈے میچز ہوئے ہیں، اور یہ گراؤنڈ پاکستان کے لیے کبھی اتنا زیادہ خوش قسمتی کلامت نہیں رہا، پاکستان نے یہاں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا، وہ ڈرا ہوا، اس کے علاوہ اس نے یہاں پہ 7 ون ڈے کھیلے ہیں، جس میں سے صرف 2 جیتے ہیں، 5 میچ ون ڈے کے پاکستان ہار چکی ہے ٹیم، اور اس میں موہالی کے جو ورلڈ کپ 2011 کا جو سیمی فائنل ہے وہ بھی سب کو یاد ہے، اسی میدان پہ پاکستان کو سیمی فائنل میں شکست ہوئی تھی۔ لیکن آج نیوزی لینڈ کے جو بیٹسمین ہیں، ایک تو ان کی جو اوپننگ جو پارٹنر شپ ہے گپٹل کی اور ولیمسن کی، وہ بہت ہی پر اعتماد ہے، انہوں نے جو آخری 10 T20 کھیلے ہیں ان میں 8 مرتبہ 50 کی شراکت قائم کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹیم کو جب سالڈ اسٹارٹ مل جائے، ایک آغاز اچھا مل جائے، تو پھر باقی جو کام ہو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ گپٹل نے آج اگرچہ وکٹیں گرتی رہی، لیکن انہوں نے 80 رنز کی جو اننگ کھیلی جس میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے، تو 15 اوور میں جب وہ آؤٹ ہوئے تو 127 اسکور تھا، اور اس کے بعد پھر راس ٹیلر اور پورے اینڈرسن نے جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی، مورچہ سنبھالا، اور 180 تک وہ اسکور کو لے گئے۔
موہالی سے عبدالرشید شکور، بہت بہت شکریہ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم عالمی کپ T20 کا اس وقت انتہائی اہم میچ کھیل رہی ہے، عبدالرشید شکور سے آپ نے اس کو بار بار سن لیا۔ موہالی میں اب سے ذرا دیر پہلے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اس اہم مقابلے کا آغاز ہوا تھا، پوری تفصیل آپ نے سن لی، یہ بات کہاں تک پہنچی، 181 کا ہدف اب پاکستان کو ملا ہے جیت کے لیے۔ عالمی کپ کے اس مقابلے میں باقی رہنے کے لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا لازمی ہے، چوتھی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آ رہی، ادا کیا جا رہا ہے نا کیا ہے، لیکن موہالی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم کافی اعتماد کے ساتھ گراؤنڈ میں اتری ہے۔
سخت پہرے اور شدید دباؤ عالمی کپ میں پاکستانی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ سے جیتنا ہے، جو ٹورنامنٹ کی ایک بہترین ٹیم ہے۔ بھارت کے اسپورٹس تجزیہ نگار سنندن لیلے کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب وہ اولین ٹیموں میں ہے۔
وہ انڈر دا رڈار فلائی کرتے ہیں کہ لوگ سوچ رہے تھے آسٹریلیا ہوگی، انڈیا ہوگی، لیکن یہ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے دو بڑے شکار کیے ہیں، एक इंडिया का किया, बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का शिकार किया, उनकी गेम प्लान अलग रही है, उनका विकेट का अंदाज अलग रहा है, उन्होंने टीम में जो बदलाव किए वो बड़े गजब के रहे हैं। बोल्ट को उन्होंने बाहर बिठाया और फास्ट बॉलर्स को बाहर बिठाया, लेकिन उन्होंने स्पिनर्स को खिलाया, ये इनकी जो चाल रही वो बड़ी मजेदार रही है।
सनीचर की हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है। कैप्टन शाहिद अफरीदी ने मैच से पहले कहा है कि उनकी टीम पूरे एतमाद के साथ ग्राउंड पर उतर रही है।
अपोजिशन अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड काफी अरसे से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है, इवेंट बड़ा फर्क है, तो आई थिंक हमें हमारे अंदर वो भूख भी है, लास्ट मैच की जीत हमारे उसमें है कि हमने इंशाल्लाह ये मैच अगला मैच जीतना है।
तजियाकार सुरेंद्र लेले कहते हैं कि नमी, हवा और ग्राउंड की बनावट से पाकिस्तानी बॉलर्स को कुछ मदद जरूर मिल सकती है।
पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग में है, क्योंकि जब टर्निंग ट्रैक रहते थे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास अभी बढ़िया स्पिन बॉलर नहीं है, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी है वो जबरदस्त है, तो अगर ये विकेट ऐसा रहा कि जिसपे फास्ट बॉलिंग को मदद मिल रही है तो वही उनकी स्ट्रेंथ रहेगी।
यहाँ मोहाली में क्रिकेट के शायकीन भी इस दिलचस्प मैच का जबरदस्त मजा ले रहे हैं।
अगर हार जाती है तो पाकिस्तान बाहर हो जाता है, और जीतती है तो देन वो अभी भी टूर्नामेंट में बना रहेगा, और न्यूजीलैंड के पास अभी ऑप्शन है, और प्रेशर की बात की जाए तो पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है।
एक तो स्पिनर नहीं उनके पास पाकिस्तान की टीम के लिए, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई छोटे स्कोर तक रोक सके। न्यूजीलैंड के पास दो तीन स्पिनर से खुद कैप्टन विलियमसन सुबिन डालते हैं, और पाकिस्तान के पास उतनी खासी बैटिंग लाइन अपनी है जो सुबिन के खिलाफ खेले बगैर शेख मलिक के।
हमें ये लग रहा है कि अगर आज पाकिस्तान जीतता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हाँ, उनकी थोड़ी बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर उनका ओपनिंग स्टैंड अच्छा लगता है, जैसे सहीद सरजीत खान अभी चल नहीं रहे हैं या कम रन बना रहे हैं, अगर एक बार वो 30-40-50 रन बना लें तो अच्छा स्टैंड मिल, ओपनिंग स्टैंड मिल जाता है पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ये मैच जीत के आगे बढ़ सकती है।
पाकिस्तानी टीम के लिए मैच यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बीबीसी के स्पोर्ट्स तजियाकार अब्दुल रशीद शकूर के ख्याल में पाकिस्तानी टीम इस तरह के हालात पलटने का जिगर रखती है।
शकील अख्तर की थी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में कौमी फिदाई कंपनी PIA की निजकारी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में 6 तरामीम के लिए तलब किया गया पार्लियमान का मुश्तरका इजलास मजीद मुशावरत के फैसले के साथ खत्म हो गया। ایوان نے اس مشاورت کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ ایوان اب 11 اپریل کو ان بلوں کی قانون سازی کرے گا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
حکومت نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تو طلب PIA کی جزوی نجکاری جیسے مشکل اور پیچیدہ قانون سازی کے لیے کیا تھا، لیکن کل کا اجلاس محض گیس کی چوری کی روک تھام سے متعلق ایک بل کی منظوری ہی دے سکا۔ باقی کے 3.5 گھنٹے کے اجلاس میں سابق فوجی عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے پر سیاسی لے دے ہوتی رہی۔ توقع تھی کہ آج پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں باقی کے 6 بل منظور کر لیے جائیں گے، لیکن یہ آج بھی نہ ہو سکا۔ آج کا اجلاس تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور محض 13 منٹ پر محیط رہا۔ حزب اختلاف کے بظاہر اصرار پر حکومت نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان مجوزہ ترامیم پر مزید غور کے لیے 10 رکنی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کمیٹی کے قیام کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا،
یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے یہ 6 کے 6 بل جو ہیں انکلوڈنگ PIA، اس کے اوپر پھر مشاورت کی جائے، بل کو بھی دیکھا جائے اور ان میں امینڈمنٹ بھی لائی جائیں۔ اس کے لیے جو رولز ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ 10 ممبرز کی ایک کمیٹی فارم ہوگی جس میں دونوں ہاؤسز سے ممبران لیے جائیں گے، اور وہ کمیٹی 7 اپریل تک اپنی تجاویز ریکمنڈیشنز تیار کر لے گی، اور 11 اپریل کو پھر یہی سیشن جو ہے یہ کنٹینیو ہوگا۔
آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف اور سینٹ چیئرمین رضا ربانی نے شرکت نہیں کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان کی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے 10 اراکین کے نام پڑھ کر سنائے۔
ایک کمیٹی آن بلز کنسسٹنگ آف دی فالوئنگ ممبرز بی الیکٹڈ: سینیٹر مشاہد اللہ خان، سینیٹر میر حاصل خان بزنجو، سینیٹر سعید غنی، ایم این اے جناب زاہد حامد، ایم این اے جناب شاہد خاقان عباسی، ایم این اے جناب خرم دستگیر خان، ایم این اے جناب سید نوید قمر، ایم این اے جناب اسد عمر، ایم این اے جناب ڈاکٹر محمد فاروق ستار، ایم این اے جناب مولانا فضل الرحمان۔ دی کمیٹی شیل فائنلائز اٹس رپورٹ بائی دی 7th of April 2016 آن دا بلز ریفرڈ ٹو اٹ ٹوڈے۔
کمیٹی 7 اپریل تک اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے گی، جس کے بعد پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 11 اپریل کو اس پر غور کر کے اس کی منظوری دے گا۔
اسلام آباد سے یہ تھی ہارون رشید کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شیعہ وکیل کو ہلاک کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ آج شہر کے گنجان آباد علاقے بازار توپا والے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق رضی الحسن شاہ ایڈوکیٹ امام بارگاہ حضرت عباس، جسے مقامی سطح پر تھلا لال شاہ بھی کہا جاتا ہے، کہ متولی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے رکن تھے۔ آج صبح بازار توپا والا میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے ان پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا وہ پولیس ایمرجنسی کنٹرول یعنی 15 سے چند قدم ہی دور ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں کشیدگی بڑھ گئی اور بازار بند کر دیے گئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعہ افراد پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے متعدد ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ 2 روز پہلے ہی ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن روڈ پر مفتی محمود ہسپتال کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شیعہ ہیڈ کانسٹیبل اظہر حسین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اظہر حسین کو حال ہی میں ترقی دے کر ہیڈ کانسٹیبل تعینات کیا گیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز نوروز کے حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اہم مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ گزشتہ روز کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں شبقدر کے مقام پر کچہری میں خودکش حملے کے بعد سے صوبے کے مختلف شہروں میں تشدد کے واقعات معمول سے پیش آ رہے ہیں۔ شبقدر واقعے کے بعد پشاور میں سرکاری ملازمین کی بس میں دھماکے سے 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ یعنی ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات صرف ڈیرہ اسماعیل خان ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی متواتر پیش آ رہے ہیں۔ پشاور میں جہاں تاجروں پر حملے ہوئے وہاں شیعہ رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ ماہ اندرون پشاور شہر کوہاٹی کے علاقے میں شیعہ رہنما افتخار علی شاہ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ادھر بنو شہر میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ بھی برامد ہوا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آج عالمی یوم آب ہے۔ پوری دنیا میں پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے۔ پانی کی کمی کے سبب نہ صرف لوگوں کے روزگار اور معاش کے ذرائع متاثر ہوئے بلکہ لوگ نقل مکانی پہ بھی مجبور ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں طویل عرصے سے یا تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں یا پھر معمول سے انتہائی کم ہو رہی ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر مقصود احمد کاکڑ کے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پورا بلوچستان پانی کی قلت کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔
تقریباً پورے کا پورا صوبہ جو ہے نا اسے متاثر ہوا ہے۔ ایسی جگہ ہیں جس میں تقریباً 25%, 30%, 40% لوگوں نے مائگریشن کی ہے، کچھ اس طرح کے علاقے بھی ہیں پانی کی وجہ سے۔
بلوچستان میں کراچی سے متصل اب کے علاقے کے سوا کسی اور علاقے میں صنعتیں نہیں ہیں۔ اس صورتحال کے باعث یہاں کے 70% سے زائد لوگوں کے معاش اور روزگار کا انحصار زراعت اور غلبانی پر ہے۔ نصیر آباد کے 3 سے 4 اضلاع کے سوا باقی 28 اضلاع میں پینے کے پانی اور زراعت کا انحصار زیر زمین پانی پر ہے۔ زیر زمین پانی کس خطرناک حد تک کم ہوا ہے اس کے بارے میں چیئرمین گڈ گورننس واٹر ریسورسز بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم خان کا کہنا ہے۔
ہم نے ادھر بڑا عرصہ گزارا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے، جہاں پہلے ٹیوب ویل آپ نکال لیتے تھے اس کی ڈیپتھ ہوتی تھی مشکل سے 200 فٹ پر، 300 فٹ پر، ابھی 1000 فٹ پر چلے گئی، کیونکہ پانی جو ہے بہت نیچے ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آگے جو نسلیں ہیں ان کے لیے پانی کے مسائل۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان سمیت پاکستان میں زراعت اور پینے کے پانی کا زیادہ تر انحصار زیر زمین پانی پر ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں زیر زمین پانی پر انحصار 2%، چین میں 25% اور ایران میں 12% ہے، جبکہ پاکستان میں اس کا انحصار 50 سے 60% ہے۔ بلوچستان میں پانی سے متعلق محکموں پر سالانہ مجموعی طور پر 8 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن پانی کے مناسب استعمال کے لیے نہ صرف مناسب آگاہی پیدا نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس کے ریچارج کے لیے مناسب انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ جیولوجی کے پروفیسر دین محمد کاکڑ کا کہنا ہے کہ پانی کا بحران لوگوں کا اپنا پیدا کردہ ہے۔
بلوچستان کے اندر پانی کا جو کرائسس ہے وہ مین میڈ ہے، قدرت نے یہاں پر بہت واسٹ زمین ہمیں دی ہوئی ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہ کہ اس پانی کو ہم پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کو بہت بے دردی کے ساتھ ہم نکال رہے ہیں، دنیا میں اس کو اس کی بجٹنگ کی جاتی ہے، جس طرح آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو اس پیسوں کو اگر آپ کنٹینیوسلی نکالنا شروع کریں تو اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔
پروفیسر دیمامت کاکڑ نے بتایا کہ پانی کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے وادی کوئٹہ میں زمین میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اگر استعمال کے مقابلے میں اس کے ریچارج کا مناسب انتظام نہیں کیا گیا تو کوئٹہ شہر ایک کنڈر بن جائے گا۔ بلوچستان میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-51-261-1139۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہنچا۔ وہاں پولیس نے اسے گرفتار کیا اور بچے کو رشتہ داروں کے سپرد کر دیا۔ ماں کہتی ہے باپ بچے کو اغوا کر کے لے گیا، لیکن باپ اور اس کے خاندان والوں کا موقف مختلف ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر میں مقامی صحافی ماجد جہانگیر سے میں نے بات کی، اور سب سے پہلے باپ کے بارے میں کوائف جاننے چاہے کہ موصوف ہیں کون۔
دیکھیے، یہ ایک تقریباً 50 سال کا گلزار احمد تانترے ہے، جو ورش 1990 میں، سال 1990 میں کشمیر سے پاکستان گیا تھا اور مبینہ طور پہ وہ ہتھیاروں کی ٹریننگ لینے گیا تھا وہاں پر، اور کچھ دن پہلے تقریباً جو بیتی جمعہ رات تھی تو اس دن وہ کشمیر داخل ہوا ہے نیپال کے روٹ سے، ایک ریہیبلیٹیشن پالیسی کے تحت جو جموں کشمیر سرکار نے ان جنگجوؤں کے لیے رکھی تھی اور ٹریننگ کرنے کے لیے یہاں سے پاکستان 90 سے جو شروع ہوا یہاں پہ سلسلہ، تو یہ بھی آئے تھے جمعرات کو اپنے گاڑیے پہنچے تھے، اور اس کے بعد اس نے پولیس کے سامنے جو ہے سرنڈر کیا، اور اس کا بیٹا آج تھا 4 سال کا بیٹا، اور آج جو ہے یہ گاندربل علاقہ ایک ہے جو شری نگر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ضلع گاندربل ہے، اور گاندربل کے سلورا علاقے میں یہ ایک گاؤں ہے سلورا، تو وہاں گلزار احمد رہتا ہے، اور گلزار احمد فی الوقت پولیس کی حراست میں ہے۔
اچھا، تو یہ جو گلزار احمد ہیں یہ پاکستان کے کس علاقے سے آئے ہیں؟
یہ مظفر آباد سے آئے ہیں پاکستان کے۔
اچھا، تو یہ اپنی کہانی کیا بتاتے ہیں؟
دیکھیے، گلزار ابھی پولیس کی حراست میں ہیں، ہم نے کوشش کی تھی آج کہ ان سے وہاں پولیس حراست کے دوران اندر ہم بات کریں تو، لیکن پولیس نے ہمیں اجازت نہیں دی کیونکہ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج رات تک انہیں ضمانت مل جائے کورٹ سے اور ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو ان کے والدین سے ہماری بات ہوئی، ہم ان کے گھر گئے اور وہاں ان کے والد سے ہم نے بات کی۔
ان کے والد نے، گلزار احمد کے والد نے کیا کہا؟
گلزار احمد کے والد محمد مقبول نے ہمارے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے جمعرات کو وہ گھر آیا تقریباً 20-25 سالوں کے بعد، اور ابھی پولیس حراست میں، وہ خود پولیس کے سامنے اس نے خود سپردگی کی، کیونکہ پی او کے سے جو بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو پولیس کے سامنے رپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ جو بچہ ہے افتخار اور ان کی ماں کا یہ الزام ہے کہ آپ کا بیٹا انہیں جبرن وہاں سے اغوا کر کے لایا ہے، تو انہوں نے ان سارے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک باپ بچے کو کیسے اور کس طرح سے اجوا کر کے کہیں سے لا سکتا ہے.
تو ماجد جہانگیر صاحب، جو گلزار احمد کے والد محمد مقبول نے بات کی آپ سے، اس کی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟
بالکل پوری ریکارڈنگ ہے، اور کشمیری میں انہوں نے بات کی ہمارے ساتھ.
ٹھیک ہے، وہ ذرا سا سنائیے. تو پولیس اب کیا کارروائی کر رہی ہے ماجد جہانگیر صاحب؟
دیکھیے، پولیس نے اس میں جو ہے ایک معاملہ درج کیا ہے، اور پولیس نے صاف طور سے پولیس کے ایس ایس پی سے ہماری بات ہوئی، جو گاندربل کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے امتیاز پرے، ان سے ہم نے بات کی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بچے کو کبھی بک نہیں کیا ہے. ہاں، گلزار کو ہم نے بک کیا ہے کچھ اداروں کے تحت جو قانون ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور کورٹ میں انہوں نے باضابطہ جو ہے ایف آئی آر اور چارج شیٹ کورٹ میں داخل کی ہے. تو وہاں کورٹ کے اوپر ہے کہ کورٹ کس طرح کا فیصلہ سناتی ہے.
اچھا، تو کیا پولیس افسران کیا کہہ رہے ہیں؟
پولیس افسران سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسران سے ہی ہماری بات ہوئی. اچھا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بچے کو انہوں نے حراست میں نہیں رکھا ہے. البتہ بچہ کبھی کبھار اپنے جو دادا اور دادی ہے ان کو تنگ کرتا ہے، اور وہ بچہ پولیس اسٹیشن آ جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، اور ہم نے کبھی ان کو حراست میں نہیں رکھا، کیونکہ باپ جب حراست میں ہے تو بچہ اس کی گود میں بیٹھتا ہے اور کسٹڈی کے اندر. تو لیکن ہم نے بچے کو کبھی بک نہیں کیا کسی بھی جرم یا کسی بھی قانون کے تحت بچے کو ہم نے بک نہیں کیا.
اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی ہے اس چیز کی نالج تو بتائیے ماجد جہانگیر صاحب، کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ماں اپنے بیٹے کو مانگ سکتی ہے، طلب کر سکتی ہے، لے سکتی ہے؟
ہاں، بالکل مانگ سکتی ہے.
سری نگر سے یہ تھے صحافی ماجد جہانگیر. 1990 کے عشرے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتہا پسندی اور ملٹنسی کا دور دورہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں کمی آئی اور زندگی تقریباً معمول کے مطابق ہوتی چلی گئی. لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے وادی میں انتہا پسندی زور پکڑ رہی ہے. ملٹنس کے جنازوں میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں. سیاسی خلا کی وجہ سے نوجوان ریڈیکلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. دہلی سے ہمارے بی بی سی ہندی سروس کے ساتھی زبیر احمد نے حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا اور ہمارے لیے خصوصی رپورٹ تیار کی، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
شہید ہوگا اور لگے رہنے ہوگا. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا صاف کیا. ہاں، چہرہ دھویا خود اپنے ہاتھ سے اور دیکھا کہاں کہاں بولے لگے. ادھر سینے میں، ادھر سے لگی تھی، ادھر سے نکلی تھی. ایک دم
یہ تھے الفاظ ایک کشمیری ماں کے، جس کا 21 سالہ بیٹا امیس احمد شیخ اس بیان سے صرف 2 مہینے پہلے ایک پولیس مٹ بھیڑ میں مارا گیا تھا. امیس شری نگر سے 50 کلومیٹر دور پلوامہ کا رہنے والا تھا اور بی ٹیک کا طالب علم تھا. وہ لشکر طیبہ کا ایک جنگجو بھی تھا. امیس کی ماں شہزادہ اختر آگے کہتی ہیں، شہزادہ اختر کے چہرے پر میں نے کوئی شکن نہیں دیکھی اور بیٹی کی موت پر ان کا درد محسوس نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ رو دھو کر وہ اپنی طبیعت ہلکی کر چکی ہوں، لیکن مجھ سے باتیں کرتے وقت ان کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا اسے میں پوری طرح سے محسوس کر رہا تھا. شہزادہ اختر کو اپنا بیٹا کھونے کا غم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے مطابق شہید ہو گیا. 2 لفظ ان کے ہونٹوں پر بار بار آ رہے تھے، جہاد اور آزادی. شہزادہ اختر کا خاندان تعلیم یافتہ ہے، وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں. ان کے گھر کے اندر اور باہر کئی نوجوانوں سے میں نے ملاقات کی، جو یا تو پڑھائی کر چکے ہیں یا اسے مکمل کر کے بے روزگار بیٹھے ہیں. وہاں موجود محمد اسلم، جاوید اور محمد عاشق سبھی امیس کے دوست تھے اور اس کے جنازے میں شامل ہوئے تھے.
20,000 لوگ تھے.
20,000، جبکہ اس وقت
اس سے بھی زیادہ ہوں گے. پابندی کے باوجود بھی 20,000 سے زیادہ ہی ہوں گے.
آپ گئے اپنی مرضی سے کہ آپ کو بھیجا گیا؟
اپنی مرضی سے گیا تھا.
اچھا، ان سے باتیں کر کے لگ رہا تھا کہ کشمیر ایک بار پھر تشدد کی آگ میں لپٹنے والا ہے.
سب لوگوں کے من میں یہی تھا کہ ہم بھی گن اٹھائے،
ہم بھی کشمیر کے لیے کچھ کریں، اس قوم کے لیے.
کشمیر میں نوجوانوں کو جہاد کا درس دیے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اسی مارچ کے مہینے میں اب تک 3 ملٹنٹس مارے جا چکے ہیں. انہیں شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. ان کے جنازوں میں ہزاروں عام شہریوں نے شرکت کی. حکام کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر غلام محمد وانی کہتے ہیں، کشمیر ایک خطرناک موڑ پر آ کر کھڑا ہے.
فرسٹریشن ہے، ایک ریڈیکلائزیشن ہے،
اور ایک دوبارہ ایک ایلینیشن کا ایک ماحول ہوا، اور جس میں ایک فرائٹننگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوکل یوتھ کی جو ریکروٹمنٹ ملیٹنسی میں لوکلی ہو رہی ہے، بہت سارے ملیٹنٹ اٹیکس جو ہے آئے دن تقریباً کچھ ایریاز میں، اس میں کوئی مطلب سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے یہ سب جو ہے یہ دیز آر ویری فرائٹننگ ویری ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹس۔
امیس کی موت پر پلوامہ میں کئی دن تک دکانیں بند رہیں اور ماحول کشیدہ رہا۔ اسی طرح 10 مارچ کو کلگام میں مارے گئے جنگجو ابو قاسم کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ان جنازوں میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور نوجوان سبھی عمر کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ نیم فوجی دستے سی آر پی ایف کے ایک اعلیٰ اہلکار کے کے شرما یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عام لوگ ملٹنٹس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، مگر ان کے مطابق لوگوں کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے۔
جنازے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو ہماری عام جنتا ہے وہ ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے وہ کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے ڈر کی وجہ سے، دھمکانے کی وجہ سے، اپنی سرکشا کی وجہ سے ان کے کہنے سے یہ باہر آ جائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد جیسے ہی ان کی اصلیت سامنے آئے گی جنتا ان کو جیسے پہلے دھتکارا تھا وہ پھر دھتکار دے گی، دور بھگا دے گی۔
کشمیر کے تجزیہ نگار بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر وادی میں سیاسی سرگرمی بحال نہ ہوئی تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی موت کے بعد ان کی بیٹی محبوبہ مفتی نے حکومت میں اپنی پارٹنر بی جے پی کے ساتھ سرکار چلانے میں ہچکچاہٹ دکھائی ہے، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں گورنر راج لاگو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت کی بحالی وقت کی ضرورت ہے۔ پروفیسر گل محمد وانی کے مطابق سیاسی خلا کی وجہ سے کشمیر دوبارہ ملٹنسی کی طرف لوٹ رہا ہے۔
اس وقت جموں کشمیر ریئلی ایک ڈیفیکلٹ فیز میں ہے، کیونکہ آئے دن جو ہے پرابلمز میں اضافہ ہو رہا ہے، سلوشن نہیں ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کا بننا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کیا فوکسڈ ہوگی، کیا وہ گورنمنٹ جو ویل میننگ ہوگی۔ لیکن جو آپ پی ڈی پی میں ٹرانزیشن ہے، ایک نئی لیڈرشپ ہے، تو نیچرل سیدھی سی بات ہے اس میں اور بھی زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا کہ جہاں تک سٹیبلٹی آپ گورنمنٹ کا تعلق ہے۔
جموں کشمیر میں پچھلے سال کے ریاستی انتخابات میں مذہبی اور سیاسی بنیاد پر معاشرہ تقسیم ہو گیا تھا۔ ہندو اکثریت والے جموں میں بی جے پی جیتی تھی، جبکہ مسلم اکثریت والی کشمیر وادی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی کی فتح ہوئی تھی۔ سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ انتخابات ہوئے تو نتیجے پہلے سے بہت الگ نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق کشمیر میں سیاسی استحکام لانا مقامی لیڈروں کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن پروفیسر وانی کہتے ہیں کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امن کی بات آج وہ شخص کر رہا ہے جو کبھی تشدد کا علمبردار ہوا کرتا تھا۔ سابق جنگجو سیف اللہ کہتے ہیں کہ بندوق سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
بھائی دیکھیے، میں تو ہر بچے سے یہی کہوں گا کہ بھول کر بھی ہتھیار مت اٹھانا، بھول کر بھی ہتھیار مت اٹھانا، کیونکہ ہم نے اس زہر کو پیا ہوا ہے، ہم نے اس زہر کو پیا ہوا ہے، میرے بچوں، ہم نے اس زہر کو پیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے بندوق اٹھائی، یا تو آپ دنیا سے چلے جاؤ گے یا آپ جیل جاؤ گے۔ آپ کی اگر جیل گئے تو زندگی خراب۔
کیا نوجوان سیف اللہ کا مشورہ قبول کریں گے یا پھر جہاد کے رستے پر چل پڑیں گے؟ سیاسی طرز نگار کہتے ہیں کہ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ زبیر احمد، بی بی سی، پلوامہ، بھارت کے زیر انتظام کشمیر۔
10 سیکنڈ میں موہالی، پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے، 2 اووروں میں اس نے 24 رن بنائے ہیں۔ شرجیل اور شہزاد نے اس وقت ٹھکائی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ سیربین یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جوناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سنیں۔ خبریں پیش کر رہے ہیں احمد رضا۔
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آج ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے 3 بم دھماکوں میں کم سے کم 31 لوگ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بیلجیم کی حکومت نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ حملوں کے بعد پورے یورپ میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ برسلز میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نگراں نے کہا ہے کہ یورپ کو بھی مشرق وسطی جیسے تشدد کا سامنا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیس کہتی ہے کہ زہریلی شراب پینے سے کم 2 درجن لوگ مارے گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں پولیس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مالی مدد کے شبہ میں ایک 16 سالہ لڑکی اور ایک 20 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے. روس کی ایک عدالت نے یوکرینی فوج کے ایک پائلٹ کو مشرقی یوکرین میں 2 روسی صحافیوں کی موت میں ملوث ہونے کے الزام میں مجرم قرار دیا ہے. اور انڈونیشیا میں آج ہزاروں ٹیکسی ڈرائیوروں نے انٹرنیٹ پر موجود ٹرانسپورٹ ایپس کے خلاف مظاہرہ کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.